الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا، حضور نے فرمایا، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک آئیے سنیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون.
کیا مخلوق میں مردوں سے بد فعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جوروئیں یعنی بیویاں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو.
قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین.
بولے اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے.
قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون.
فرمایا، میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا.
فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین.
تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی.
ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین.
پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گئوں کا.
ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین.
بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے.
وان ربک لہو العزیز الرحیم.
اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے.
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون.
بن یعنی جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں.
انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون.
بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو.
وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین.
اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے.
اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین.
ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو.
وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین.
اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ۔
اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو، بولے تم پر جادو ہوا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔
قرآن کریم کی تلاوت آپ نے سنی، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عوام الناس کے لیے جو رولز ہوتے ہیں وہ فالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عوام الناس کا کام کیا ہے کہ رولز کو کیا کرے، فالو کرے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی رولز، ریگولیشنز، احکامات، تعلیمات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرتیات، عمرانیات، یعنی آپ جو بھی زندگی کا پہلو دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں جو بھی حکم فرمایا ہے، اس پر ہمارا کام کیا ہے؟ ٹو ایکٹ اپون، عمل کرنا۔ اور اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو باتیں احکامات کے بارے میں کرتا ہے، نیگیٹو باتیں کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جو اس کی ڈومین نہیں ہے، تو پھر آدمی اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں، بربادی میں گویا کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں اپنا اطاعت شعار بندہ بنائے، اپنا اوبیڈینٹ بندہ بنائے، اپنا حقیقی بندہ بنائے، آمین۔ دنیا کے اندر فرینڈز، دوست، احباب اور اس طرح کے دیگر جو افراد ہوتے ہیں، ساتھ بندہ زندگی گزار رہا ہوتا، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ کیوں اہمیت ہوتی ہے؟ اس لیے اہمیت ہوتی ہے کہ یہ جب انسان نا امید ہونے لگتا ہے تو اس کو امید دلاتے ہیں، جب یہ پریشان ہوتا ہے تو یہ اس کو سہارا دیتے ہیں، اور جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ کسی دکھ میں ہوتا ہے، کسی غم میں ہوتا ہے، تو اس کا غم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ساتھ دینے والوں کی، ساتھ رہنے والوں کی ایک انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مقام وہ بھی ہے مدنی جنت کے ناظرین جہاں پر انسان اکیلا ہی ہوگا، اور وہ مقام ہے قبر۔ قبر میں بھی انسان کو جو ہے وہ ساتھی مل سکتے ہیں، اور قبر میں ساتھ آنے والے کون ہوں گے، اس پر آج ہم انشاءاللہ پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پروگرام کا موضوع ہمارا ہے قبر کا ساتھی، اور کون ہوگا یہ، یہ انشاءاللہ الکریم آگے گفتگو میں یہ چیزیں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے بچائے، اور قبر کی گھٹن سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے لیے راحت کا سامان فرمائے۔ دنیا بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، آمین۔ حسان بھائی سے ناشی سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ الکریم، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔
صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی جائیں گے آج۔
نام نام ان کا جو مصیبت میں قدموں میں جو میں غیر سموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، میرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی کو کر پہ نہ ڈال، جس کی صدقہ تیرا، ہم تو سرکار کے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا لیتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا لیتے ہیں، مسجد نبوی کے پر نور منارے ہر دم، مسجد نبوی کے مسجد نبوی کے پر نور منارے ہر دم، گنبد حجر کے گنبد حجر کے نظر کیا کرتے ہیں، گنبد حجر کے نظر کیا کرتے ہیں، رشک عطا تصور میں جیا رہتے ہیں، اور قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا مدینے کا لیا کرتے ہیں،
ماشاءاللہ مرحبا. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی، مکہ مکرمہ کی یاد، تصورات اور خیالات جو ہے وہ عطا فرمائے. اور کیا ہی بات ہے، وقت گزارا ہوا مکہ مکرمہ میں جب بندے کو یاد آتا ہے تو واقعی ایک کیفیت انسان کی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. خیالات سے بھی انسان کی فیلنگز کیا ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں. جی ہاں، اور اگر مکہ مدینہ کا خیال ذہن میں ہو، دماغ میں ہو، تو پھر کیا ہی بات ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا،
کمال آیا،
کمال ہی آیا. واہ سبحان اللہ. اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جلد اللہ تعالی ہمیں با ادب حاضری مکہ مدینہ کی نصیب فرمائے. آمین. قبر کا ساتھی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے. تو قبر کو تھوڑا بندہ ذہن میں بھی لائے، یاد بھی کرے، ذرا تصور ایک دفعہ ذہن میں لے کر کے آئے، امیجینیشن تھوڑا کریں. جانا ہم نے قبر میں ہی ہے، اور یہ بھی اگر اللہ نصیب کرے کہ نصیب ہو جائے، ورنہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ہوا میں ہی کچھ نہ کچھ، جہاز کو جیسے کوئی مسئلہ ہوا، حادثہ ہوا، جہاز پھٹ گیا، بس پھر وہ ہوا میں ہی بندہ بھی بکھر گیا، یا وہ سمندر میں گر گیا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا، بس اس کا ملبہ پانی پر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. بہرحال ذہن میں ذرا لے کر کے آئیں. کیا کہیں گے فراز بھائی، قبر اور پھر قبر میں ساتھی ہوگا کون؟ ویسے
لیکن دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے تو ساتھی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بندہ تھوڑا سا بھی سفر کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساتھی اچھا مل جائے، اچھا جو ہے وہ وقت گزارنے والا بن جائے. یا اگر ایک معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، گھریلو اعتبار سے دیکھیں، تو بندہ رفیق حیات یا رفیق حیات ایسا تلاش کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہو، ساتھ دینے والا ہو. حدیث میں بھی فرمایا گیا جس کو اچھی بیوی مل جائے وہ خود خوش نصیب آدمی ہے. اسی طرح اگر آپ ایک لانگ ٹرم اگر ساتھی کو دیکھیں تو بعض اوقات پڑوسی ہوتے ہیں، ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو ان کی اذیت سے بچ گیا وہ خوش نصیب آدمی ہے. تو دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے تو اچھی ساتھی کی بڑی اہمیت ہے. جتنا اچھا ساتھی ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی ٹریولنگ، اس کا وقت اچھے انداز میں گزرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ قبر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ساتھی ضرور ہوں گے. اور یہ نہیں کہ صرف اچھے ہی ساتھی ہوں گے، برے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ اختیار بندے کے اوپر ہے کہ وہ کون سے ساتھی کو سلیکٹ کرتا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ برے اعمال جو ہیں ہوں گے وہ بندے کو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے مختلف شکلوں میں آ جائیں گے، اور جو اچھے اعمال ہوں گے وہ بندے کو راحت اور انسیت پہنچانے کے لیے آتے ہیں. اور اچھے ساتھی اور اچھے دوست کی طرف توجہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال اور تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ ہے، اس کے تین بھائی ہیں، اور وہ جو بھائی ہے وہ بستر مرگ پر ہے، اس کی موت ہونے والی ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے اور پہلے سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری تیمارداری کروں گا اور تمہاری دیکھ بھال کروں گا. اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو میں غسل کا اہتمام کروں گا، تمہیں کفن دوں گا، اور جس طرح لوگ کندھا دیتے ہیں جنازے کو، میں بھی کندھا دوں گا، کچھ میں دوں گا، کچھ دوسرے دوں گے، بس میں یہی کر سکتا ہوں. اور جب میں تم کو دفنا کر واپس آؤں گا تو لوگ تمہارے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں اچھے کلمات کہہ دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مثال ہے اہل و عیال کی. تو کیا صحابہ کرام، تمہارا کیا اس بارے میں کہنا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ ہم اسے اچھا ساتھی نہیں سمجھتے، ہم اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں کرتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا ساتھ تمہاری زندگی تک ہے، جیسے ہی تمہاری وفات ہوگی میرا اور تمہاری رابطے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ہماری جدائی ہو جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مثال اس کے مال کی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اس کو بھی اچھا خیال نہیں کرتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا بھائی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں قبر تک تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری وحشت کو دور کروں گا، اور جب میزان عمل کا معاملہ ہوگا تو میں اس میں بیٹھ جاؤں گا اور تمہارا حساب کا جو معاملہ ہے، تمہارے جو اعمال کا معاملہ ہے، وہ وزنی دار کروں گا. تو صحابہ کرام علیم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو بہت اچھا ساتھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی جو اچھے اعمال ہیں وہ بندے کے لیے اچھے ساتھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے اچھے اعمال ہیں، مختلف احادیث میں مختلف اعمال کی طرف ذکر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ایک بندے کی توجہ دلانے کے لیے کہ قبر کے اندر بھی کچھ ساتھی ہوں گے، بندہ قبر جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی تیاری کرے، اس میں کس کس چیزوں کی حاجت پڑے گی اس کے لیے بھی تیاری کرے. جیسے کہ ایک حکایت بزرگوں نے نقل کی ہے کہ ایک شخص تھا, بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ اپنے وزیر کو کہ میری رعایا میں ایسا شخص ڈھونڈ کے لاؤ جو بے وقوف ترین ہو. تو وہ گیا اور ڈھونڈنے لگا, اس کے نزدیک جو بے وقوف تھا اس کو وہ لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا. تو بادشاہ نے اس کو انعام اور اکرام سے نوازا, اس کو ہار وار پہنایا اور روانہ کر دیا. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ اتنا بیمار ہوا کہ بالکل بس بستر مرگ پر آ گیا, ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا. تو وزیر کہیں سے گزر رہا تھا, اس نے بادشاہ کا حال پوچھا, تو اس بندے نے جو بے وقوف ترین جس کو لایا گیا تھا, جب حال پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ تو اس وقت اذیت میں ہے اور وہ تو اس جہاں سے رخصت ہونے والا ہے. تو بے وقوف جو شخص جس کو لایا گیا تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کیا جا رہے ہیں, کسی سفر پر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں کہ جہاں سے میں واپس نہیں آؤں گا. تو وہ بے وقوف ترین جس کو لقب دیا گیا تھا, ٹائٹل دیا گیا تھا, اس نے کہا کہ آپ نے وہاں کے لیے کوئی انتظامات بھی کیے, کوئی سامان بھی لے جا رہے ہیں, کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے ساتھ تو کوئی ساتھی نہیں ہے. تو اس شخص نے وہ ہار گلے سے نکال کر بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور کہا کہ مجھ سے بے وقوف ترین تو آپ ہیں, کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں, دنیا کے اندر آپ نے اتنی تیاری کر رکھی ہے, آپ ایسے سفر پر جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی, کوئی ساتھی تیار نہیں کیے, تو مجھ سے زیادہ بے وقوف تو آپ ہیں. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے حکایت تھی کہ واقعی بندہ اس سفر کے بعد ایک لمبے سفر پر جا رہا ہے اور سفر کے لیے بندے کو تیاری کرنی چاہیے.
جی, قبر کا معاملہ ہے, دنیا میں جو افراد ہیں یہ تو سارے چھوڑ کے آ جائیں گے, بندہ تو کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا, یہ بات تو طے شدہ بات ہے. اب قبر میں کون جائے گا؟ قبر میں اعمال ہی اچھے جائیں گے, اچھے اعمال یہ بندے کے ساتھ قبر میں ہوں گے. اور اس میں میں اولین نمبر پر جس کو جو ہے وہ لینا چاہوں گا وہ ہے تلاوت قرآن پاک. یہ انسان کی ہوئی تلاوت کلام پاک یہ قبر میں اسے اللہ کے عذاب سے بچائے گی. مہروز بھائی کیا فرمائیں گے؟
بالکل سلمان بھائی, جیسے فراز بھائی نے کہا اور پھر آپ نے تلاوت قرآن کریم کا کہا کہ قبر میں اعمال جائیں گے, ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو وہ اور برے ہوں گے تو وہ, اور آپ نے تلاوت قرآن کا کہا. اب جب یہ طے ہو گیا کہ قبر میں جب ہمارے اعمال جائیں گے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جب سفر کرتا ہے, جب پڑاؤ ڈالتا ہے, تو اپنے ساتھ ان عزیزوں کو, ان افراد کو رکھتا ہے جو اس کی مددگار ثابت ہوں, جو اس کے سفر کو اچھے طریقے سے, خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیں. جب ہم آخرت کے سفر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نیک اعمال ہیں. آپ نے تلاوت قرآن کی بات کی, سورہ ملک کے بارے میں آیا کہ قبر میں سب سے پہلا ساتھ دینے والی جو چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک سورہ ملک ہوگی, کہ یہ جو ہے عذاب الہی سے بندے کو جو ہے نا بچائے گی. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی جو آپ نے بات کی, اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بحیثیت قوم, بحیثیت امت مسلمہ جو بیماریاں ہمارے اندر آئیں اس میں سے ایک بڑی بنیادی بیماری یہ ہے کہ ہم جس کتاب پہ ایمان لے کر آئے ہیں اس سے ہمارا تعلق کم از کم کمزور ہو گیا ہے. سلمان بھائی اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں, میں اپنے آپ کو دیکھوں اور مدنی چینل کے اسکرین کے اس طرف جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں, تو ہم نے نرسری سے لے کے میٹرک تک, او لیول تک, پھر انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, ماسٹر, جس کی جتنی تعلیم ہے دسیوں کتابیں ہم نے پڑھی ہوں گی, لیکن ان میں سے کسی کتاب پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ ہمارا قرآن کریم فرقان حمید پر ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آج حالت زار یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو چھوڑیے آپ, یعنی قرآن کریم کو کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اسال ثواب کے لیے استعمال ہو رہا ہے, نام نکالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, فال نکالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور دولن کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن کریم کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا, یہ ہدایت کے لیے آیا تھا, یہ انسان کو اس رستے پہ چلانے کے لیے آیا تھا جس پہ چلنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. اگر ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً آخرت میں سلمان بھائی ایک ایک نیکی جو ہے نا, ایک ایک نیکی اس کی قیمت اور اس کی قدر ہمیں پتہ چلے گی. اور قرآن کریم وہ پیاری کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی آپ جب الف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں گویا کہ 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے 3 قسم کے لوگ برود قیامت سیاہ کستوری کے تیلوں پر ہوں گے.
واہ,
انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی, نہ ان سے حساب لیا جائے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں. تو قرآن کریم کی تلاوت بھی یقین قبر میں جانے والا دوست ہے، ایسا عمل ہے جو قبر و آخرت کی منزلوں میں بندے کی مدد کرے گا، اس کا مونس و غمخوار بنے گا۔ اب ہم نے جب یہ سن لیا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ قابل ثواب کام ہے، قبر و آخرت میں کام آنے والا کام ہے، اب ہم غور یہ کریں کہ ہم سنجیدہ کتنے۔ سلمان بھائی، جو موضوع آپ نے لیا ہے یقیناً یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ آج ہم سن رہے ہیں کہ جی قبر میں کون جائے گا۔ مین ممکن ہے ہمارے ناظرین کی ایک بڑی تعداد ہو، قبر کا ساتھی یہ عنوان سنتے ان کے سمجھ میں آ گیا ہو کہ جی یہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم اس میں سنجیدہ کتنے۔ ہم بات کر رہے ہیں قبر کے ساتھی کی، اور قبر کے ساتھی کے لیے قبر میں جانا یعنی مرنا ضروری ہے۔ اب جب بندہ مرتا ہے تو ہی سارے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں سلامت ہونے کے باوجود، عقل و شعور سلامت ہونے کے باوجود، حواس سلامت ہونے کے باوجود، نہ جانے کہاں سے ہمیں دیگر چیزوں کا یقین نہیں ہے۔ دوپہر میں کھانا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتا، کل کیا معاملات ہوں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ دیکھیے ہم اس کی طرف سے فکر مند ہوتے ہیں کہ جی کیا ہونا ہے، واپس کیسے جائیں گے۔ جیسے ہم صبح آ رہے ہوتے ہیں کسی آپ جگہ پہ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے آپ واپسی کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ اپنی میٹنگ یا اپنی جو ملاقات ہوتی ہے وہ کینسل اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں یار اس ٹائم واپس کیسے آؤں گا میں، بڑا پرابلم ہو جائے گا، رات کا اس پہر واپس جانا ذرا مشکل ہو جائے گا، موسم ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سلمان بھائی یہاں پہ اگر ہم غور کریں نا تو قبر کے بارے میں، یعنی قبر موت کے بعد کا پروسیجر ہے، اس کے بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہو پاتے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مدنی چینل کے ڈرائیور عباس بھائی کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ دیکھیں رات کو ہم گئے تو صحیح سلامت، اور یہ ایک ان کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں، نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون ہے جو نہیں جائے گا اس دنیا سے؟ اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، اور جب جائے گا تو قبر و آخرت کی جو منزلیں ہیں، برزخ کے جو معاملات ہیں وہ اسے درپیش ہونے ہیں۔ یہ سفر ایسا ہے اس کے لیے نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کوئی ڈاکومنٹیشن کرانی ہے، نہ ہی آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی ٹکٹ خریدنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ نے ہوٹل بک کرانا ہے۔ سارا ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کردار پر، آپ کے اعمال پر۔ اس میں سے آپ نے بھی ایک لیا کہ قرآن کریم کی تلاوت۔ اچھا، قرآن کریم کی تلاوت ان نیکیوں میں سے ہے سلمان بھائی جو آسان ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو بہت آسان ہوتی ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت اتنی آسان ہے کہ کچھ صورتیں تو کچھ آیتیں یقیناً یاد ہوں گی، نہیں بھی ہیں تو کریں آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں، اور آپ زبانی بھی تلاوت کریں گے تو یقینی طور پر اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ اسی طریقے سے معمول بنا لیں اپنا صبح میں، گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جو کاروباری حضرات ہیں وہ کاروبار میں، اور اگر ملازمت میں سیٹ صاحب کی ترکیب سے اصول و ضوابط بنتے ہیں، ایسی کوئی ایس او پیز بنتی ہیں، تو آپ پہلا کام یہ کرنا شروع کر دیں کہ قرآن پاک کھولیں سلمان بھائی، اور اس کی ایک آیت ہی پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں ایک آیت سے شروعات کریں آپ، کیونکہ قرآن پاک کی جو تقسیم ہے وہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس پہ جب سوچتے ہیں تو جسے پڑھنے کی عادت نہیں ہے اس کے لیے شاید وہ دشوار ہو جاتا ہے کہ ایک پارا پڑھنا ذرا ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ تو بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ صرف قرآن کریم کھولیں اور اسے دیکھ کر ایک آیت پڑھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی آیت میں بھی 3-7 حروف ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں آ گئیں، اور پھر نیکی کی بھی اپنی برکت ہے۔ جیسے گناہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کھول کر ایک آیت پڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس ایک آیت پڑھنے کی برکت سے آپ کو مزید آیتیں پڑھنے کا، مزید قرآن پڑھنے کا ذوق شوق بھی بنے گا، حوصلہ بھی بڑھے گا، اور یہ انشاءاللہ عزوجل قطرہ 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 کر کے اللہ نے چاہا تو ایسی نیکیاں ہو جائیں گی کہ کیا بعید انہی کے سبب قبر و آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔
سبحان اللہ، قبر میں تو قرآن پاک نے انشاءاللہ الکریم عذاب سے انسان کو بچانا ہی ہے، یہ تو اپنی جگہ پر بات مسلم ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور بڑی پیاری بات ہے، اور یہ مہروز بھائی مجھے اس کا بھی احساس ہوا ہے کہ قرآن کریم بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ میں کیا بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ کب ہوگا؟ یہ خالی تلاوت کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو تلاوت بھی آپ کرنے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سیاد الجنان بھی آپ پڑھ رہے ہیں, پھر یہ چیزیں آپ انشاءاللہ اس کو محسوس کریں گے کہ آپ کے دل پہ کیا ہو رہا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی آمد ہو رہی ہے اور دنیا کی محبت یہاں سے کیا ہو رہی ہے, رخصت ہو رہی ہے. آپ یقین مانیں, یہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں, اور آپ کو یہ بالکل رزلٹ نتیجہ یہی ملے گا. تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دل کو آباد کرنا ہے اور قبر کو بھی شاد اگر کرنا ہے اپنے لیے, تو اس کے لیے تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنانا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ, تین چیزیں ہیں کہ جو میت کے پیچھے جاتی ہیں. فرمایا اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے اہل و عیال, گھر والے ہیں, بیٹا ہے, باپ ہے, یا مطلب جو بھی ایکس وائی زی ہیں, چچا ہے, تایا ہے, کزنز ہیں, فرینڈز ہیں, یہ ساتھ جاتے ہیں. و مالہ و اہلہ و عملہ, اہل بھی ہے, مال بھی ہے, عمل بھی ہے. فرمایا فیرجعوا اثنانی ویبقى واحد, فرماتے ہیں کہ دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک وہاں رہ جاتا ہے, دو آ جاتے ہیں اور ایک رہ جاتا ہے. فرمایا یرجعوا اہلہ ومالہ, اس کا اہل یعنی اس کے گھر والے, اس کے فرینڈز, یہ سب کچھ, یہ واپس آ جاتے ہیں. ومالہ, اس کا مال بھی کیا ہوتا ہے, واپس آ جاتا ہے. ویبقى عملہ, اور اس کا عمل بہرحال اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. تو عمل کا اچھا ہونا یہ بھی کیا ہے, بہت ضروری ہے. اور اس پر ہم نے ایک بات کی ہے, جیسے تلاوت قرآن کی بات کی ہے, تو یہ بھی قبر میں انشاءاللہ الکریم بندے کو قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے کہ اس کا رفیق ہوگا, ایک ساتھی ہوگا. اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے اور بڑی زبردست چیز ہے, انسان جب قبر میں پریشان ہوگا اس کے پاس ایک بڑی حسین شکل کے اندر اس کو ڈھارس دینے کے لیے کوئی آئے گا اور اسے آ کر کے ڈھارس دے گا, اسے تسلی دے گا, قبر میں اس کو جو ہے وہ وحشت سے بچانے کی کوشش کرے گا, ایفرٹ کرے گا اور بچائے گا. اب بندہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو, تو جواب ملے گا کہ میں وہ خوشی ہوں جو تو نے ایک مسلمان کے دل میں داخل کی تھی.
اللہ اللہ اللہ,
آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, اس کی برکت, اس کا ثواب اور اس پہ اللہ کی رحمت کے بندے کو دنیا میں بھی ملے گی, اور قبر میں جب جائے گا تو وہاں پر بھی یہ جو مسلمان دل میں خوشی داخل کی ہوئی ہے یہ اسے بچانے کے لیے جو ہے وہ آئے گی اور اس کا دل جو ہے یہ بچائے گی. کتنا زبردست عمل ہے کیا, مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. اور ان مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے میں جہاں آپ دیکھیں تو وہاں ماں باپ بھی کیا ہے, شامل ہیں, بہن بھائی بھی کیا ہے, شامل ہیں, چچا تایا بھی کیا ہے, شامل ہیں, برادری بھی کیا ہے, شامل ہے, محلہ بھی کیا ہے, شامل ہے, رشتہ دار بھی کیا ہے, شامل ہیں, اور سارے ہی ایمان والے اس کے اندر کیا ہیں, شامل ہیں. خالد بھی کیا کہیں گے؟
بالکل جی ایسا ہی ہے, شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بھی شامل ہے. بہت کلوز رشتے ہوتے ہیں تو اس کی طرف یوں توجہ نہیں جاتی, اور اخلاقیات آداب جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو والدین سے شروع ہوتے ہیں اور تقریباً بہن بھائیوں کے ارد گرد لا کر سمپ ہوتے ہیں. لیکن آپ جو بھی رشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس کا احترام دل میں ہونا چاہیے. ان سے خیر خواہی کرے گا تو خیر خواہی کے جتنے فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اس کو نصیب ہوں گے. سلمان بھائی آپ نے بات کی کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اور اتنی کامیابی اس کو قبر میں ملے گی کہ قبر میں اس کے دل میں خوشی داخل کی جائے گی, قبر میں اس کی اس کو احساس دلایا جائے گا کہ تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے ساتھ تمہارا عمل آیا ہے.
کیا بات,
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس ارشاد کو بیان کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصحاب میں سے ہیں جن کو سب سے زیادہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب ہوئی, حضور کا ساتھ نصیب ہوا. بہت کم روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں, اور جب پوچھا گیا کہ آپ روایات بیان کیوں نہیں کرتے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی اپنی بات ملا دوں جو حضور کی نہ ہو, میں اس سے ڈرتا ہوں اور احتیاط کرتے ہوئے یوں بیان نہیں کرتا. لیکن ایک روایت ایسی انہوں نے بیان فرمائی ہے, ایسی روایت کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بندہ پڑھے تو دل بھی خوش ہو, اور جب اس بات کو سامنے رکھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات بیان کرنے میں کس قدر احتیاط کرتے ہیں اور پھر یہ کیوں بیان کر دی, تو اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ کتنا افضل عمل ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے, اور ویسے ہی صرف اس کی فضیلت پر غور کیا جائے تو بھی دل خوش ہو جاتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا, باری تعالیٰ مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا, کوئی مریض کی عیادت کرے, اس کی بیمار پرسی کرے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ کہتے ہیں تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دو فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے.
واہ 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 واہ,
ایک نیک عمل ہے, اور آپ دیکھیے کہ یہی تو یہ بھی تو وہ نیک عمل ہے جو ایک بیمار کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے. ہم ایسے بھی رجحانات دیکھ رہے ہیں سلمان بھائی کہ کوئی بیمار ہوا تو خاندان میں سے ہی بیمار ہوا ہے, حالانکہ ہمارے ساتھ رہنے والا شاید وہ بھی جس نے ہمیں پالا پوسا اس میں ہمارے ماں ہے, ہمارا ہمارے والد صاحب ہے, وہ بیمار ہوئے تو ان کے لیے کوئی بندہ اپوائنٹ کر لیا کہ یار تم دیکھو ہمیں ذرا اپنے کاموں میں بڑی اجرت ہے, اپنے کام ہمارے بڑے رک جائیں گے, اور بندہ اپنے کاموں میں بندہ رکھ لیا اور بندہ ہی سارے کام دیکھ رہا ہے. آپ خود جب والد کے پاس بیٹھتے مجھے بتائیے وہ زیادہ والد کے دل میں خوشی داخل کرتا یا یہ بندہ داخل کر رہا ہے؟ اگرچہ درست ہے اور صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ یہ بھی ایک خدمت ہی کی صورت ہے, لیکن بندے کی خود پریزنس جو ہوتی ہے نا, والدین اس کو دیکھ کر ہی کئی مرتبہ اپنی تکالیف کو بھول جایا کرتے ہیں, کئی مرتبہ یہ احساس کہ میری اولاد میرے ساتھ ہے, یوں میرے ساتھ کڑی ہے, میری وجہ سے اپنے کام چھوڑ کر آئیے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے کل ہم گفتگو کر رہے تھے, تو ایک کیا معمول تھا, ساری زندگی آپ کی مجاہدات سے عبارت ہے, ساری زندگی آپ کی گوشہ نشینی اور درویشانہ زندگی سے عبارت ہے. گوشہ نشینی ان معنی میں کہ عمرہ سے نہیں ملے اور جو آپ کے تقاضے رہے زندگی کے, لیکن اس کے باوجود بھی جب تک والدہ زندہ رہی ایک معمول رہا کہ ماہانہ والدہ کی خدمت میں حاضری دی جا رہی ہے. یہ وہ قریبی رشتے ہیں جن کو ہم خیرخواہی کی بات کرتے ہیں, بھلائی کی بات کرتے ہیں, حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں, ملن ساری کی بات کرتے ہیں, تو شاید ان لوگوں سے جو ہم سے کبھی کبھی ملتے ہیں ان سے ہم اتنی محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ارد گرد رہنے والے اگر ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ محبت سے پیش آتے ہیں تو ان سارے ثوابوں کی بشارتیں
ادھر بھی ہیں,
اس وقت بھی موجود ہیں جب
ہے.
ہم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا مل رہے ہیں, جب ہم اپنی بہن کے ساتھ اچھا مل رہے ہیں, جب ہم اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا مل رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے کہ جو رشتے جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عنایات فرماتا ہے, لیکن جو رشتے توڑنے والا ہوتا ہے تو رب العالمین جل وعلا اس پر یوں سمجھے کہ غضب کا اظہار بھی فرماتا ہے, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رشتہ جو ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, رشتوں کے بارے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. جیسے آپ خیرخواہی دوسرے کے ساتھ کر کر اپنی قبر کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نیک عمل ہے, یہ وہ نیک عمل ہے جس میں ثواب زیادہ ہے. خیرخواہی کی خیرخواہی اور رشتے داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے اس کی ادائیگی الگ ہے. تو رشتے داروں کے ساتھ خاص طور پر جو ذی رحم رشتے دار ہیں ان کے ساتھ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں ثواب دگنا ہو جاتا ہے, دوسروں کو بھی نوازیں اور ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھیں, لیکن جب اپنوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ ہوگا ثواب بڑھتا رہے گا, جتنا ثواب بڑھے گا اتنی قبر کی روشنی بڑھے گی, اتنی قبر کی راحت بڑھے گی اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بڑھے گی. پچھلی ایک بات رہی وہاں پر, میں چاہ رہا تھا کہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا ایک کال بیان کروں. بات کر رہے تھے کہ عبادت میں دل کیسے لگتا ہے اور لذت کیسے نصیب ہو, مہروز بھائی کی گفتگو میں ایک شکایت تھی, تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے نا, تلاوت کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ گناہ بھی ساتھ جاری ہے. فرمایا جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اطاعت کی لذت عطا فرماتا ہے,
اللہ اللہ,
اور جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے وہ اطاعت کی لذت سے محروم رہتا ہے. بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, لیکن وہ تائبین میں سے نہیں ہے, گناہوں کا سلسلہ
کام بھی کر رہا ہے.
تو وہ سارے جو معاملات ہیں, مشکلیں ہیں, وہ اس پر سوار رہیں گی. روحانی مشکلات ہیں یہ سب بھائی, اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. والدین کی خدمت
جی,
یہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے. آپ کبھی والدین کا کوئی کام بنا دیں نا, وہ کوئی پریشان ہو, کبھی ان کو دوا کی حاجت ہونا, صرف دوا لا کر دے دیں. ان کو جو لذت ملے گی, جو دوا کھا کے سکون ملے گا, ملے گا. آپ کو لا کے اس سے زیادہ سکون مل جائے گا کہ آپ نے اپنے والدین کے دل میں خوشی داخل کی ہے. ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی, یہ بات وہ ہے جو قبر کو روشن کرے گی, جو آپ کی آخرت کو بنائے گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ رشتے یوں بھی عطا فرمائے ہیں کہ بندہ اللہ کی عزت کے لیے ان کا احترام کرے, اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں میں اس کا اکرام بڑھائے.
کیا بات ہے خالد بھائی, مرحبا, اللہ آپ کو برکت دے. بڑے اچھے انداز میں لیا آپ نے اس کو, اور کیا حضرت نظام باغ کی بات بتائی آپ نے. مدینہ مدینہ, سبحان اللہ, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں اور ہو گئیں, ایک تلاوت قرآن کا ہو گیا, دوسرا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ہو گیا, اور تیسرا کیا ہے, جو بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا. زندگی مصروف ہو گئی ہے, نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں اس میں. حالات جو ہیں یہ بڑے ٹف ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی اتفاق ہے. لوگ دو دو نوکریاں کر رہے ہیں, اس سے بھی اتفاق, کوئی وہ نہیں ہے, اس سے ڈس ایگری نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے, جس طرح ہم سارے کام اسی زندگی میں کر رہے ہیں, ویسے جو یہ بھی کام ہے یہ بھی ہمیں اسی زندگی میں کرنے ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہے. تو وقت نکالیں, ٹائم نکالیں. ظاہر سی بات ہے, ایک طرف جائیں گے تو دوسری طرف تو نہیں جا پائیں گے نا. تو آپ جا رہے ہیں تو عیادت بھی کریں, اور اچھی نیت سے کریں, اور عیادت کرنے جائیں, اور اس کے آداب کے ساتھ عیادت کرنے کے لیے جائیں. اللہ پاک کی رحمتیں پائیں, برکتیں پائیں. پیسہ ہے تو بندہ جتنا بھی ہاتھ میں آ جائے, تو آنکھیں بند ہوں گی تو ہاتھ سے نکال لیا جائے گا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی خالد بھائی
جی,
اور اس کو ویڈیو دیکھ کر دل جو ہے نا وہ کانپ جائے کہ مہروز بھائی, بندہ جو ہے نا وہ ڈیڈ ہے, وہ مر چکا ہے, اور اس کی جیبیں جو ہے وہ خالی کی جا رہی ہے, نکالا جا رہا ہے اس میں سے. اور وہ ویڈیو کا سسٹم بتا رہا ہے کہ یہ اس کو اس وقت لوٹا جا رہا ہے.
اللہ,
ظاہر سی بات ہے, بندہ جب انتقال کرتا ہے تو اس کی جیب سے لوگ چیزیں نکالتے ہیں, رشتے دار بھی نکال لیتے ہیں,
خالی تو کرتے ہی ہیں.
وہ جیبیں خالی کرنا یہ اور بات ہے, لیکن وہ جو لوٹنے اور سوٹنے والا معاملہ ہوتا ہے نا, وہ الگ ہی ہوتا ہے. اللہ یاد, اللہ کی پناہ ہے. تو کچھ پیسے سے نظر ہٹا کر ثواب پر بھی نظر لگانی ہے ہمیں, اور عیادت بھی کرنی ہے, اور جہاں پر امید کا معاملہ ہے وہاں پر بھی جانا ہے, اور ادھر بھی اپنا جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کی نیت سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک عنوان یہاں پر لینا چاہ رہا ہوں. ہم نے مسلمان کا دل خوش کرنے کی بات جو ہے وہ کی ہے, بڑی اہم بات ہے, اس کی کچھ وضاحت بھی ہونی چاہیے. میں چاہ رہا ہوں آپ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں فراز بھائی, کہ کس کس طریقے سے دل جو ہے وہ خوش کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے لیے باؤنڈری کیا ہے اس کے اندر.
لیکن باؤنڈری تو وہی ہے کہ جو شریعت نے مقرر کی ہے, جس کے بھی دل میں خوشی داخل کی جائے گی شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی. بعض اوقات خوشی داخل کرنے میں بندہ شریعت کی لمٹس کو بھی کراس کر دیتا ہے. اب بات یہ کہ جیسے آپ نے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی, ترجیحات کی بات ہے کہ انسان ترجیح کس بات کو دیتا ہے. بعض اوقات اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, بہت سارے وہ ایکسٹرا کام بھی کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہوٹلنگ کرنی ہے تو ہوٹلنگ کے لیے بھی وہ وہی بندہ وقت نکال رہا ہے جس کو عیادت کے لیے وقت نکالنا تھا, یا تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالنا تھا. اسی طرح بعض اوقات خاص لوگوں سے ملنے کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ میں نے اس سے ملنا ہے, منتھ کے اس اینڈ میں اس بندے سے ملنا ہے. تو اگر اس سے ملنا اتنا ضروری نہیں ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں مریض ہے یا فلاں ضرورت مند ہے, یا میرے جانے سے میرے والدین کو یا میرے بھائی بہن کو خوشی داخل ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو ترجیح دیں, پریورٹی اس کام کو دیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آج کے دور کے اندر کوئی ملاقات کرنے والا موجود ہی نہیں ہے. آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو خاص اہتمام کے ساتھ رشتے داروں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, کافی عرصہ ہو گیا تو فروٹس لے کر جاتے ہیں, کہ یہ بھی ایک دل خوش کرنے کا انداز ہے کہ میں اپنی بہن کے گھر کافی عرصے بعد جا رہا ہوں, چلیں ان کی دل جوئی کی نیت سے میں فروٹ لے جاتا ہوں, یہ لے جاتا ہوں. تو ایسے افراد سے معاشرہ خالی نہیں ہے. بات یہی ہے کہ آپ ترجیح کس کام کو دیتے ہیں, پریورٹی کس چیز کو دیتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, قیامت کے دن تین افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. مختلف روایت میں مختلف بندوں کا ذکر ہے. جو پہلا اس حدیث پاک میں شخص ذکر کیا گیا, فرمایا من فرج عن مکروبی امتی, جو میرے پریشان حال امتی کی تکلیف کو دور کرے گا قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا. اب بعض اوقات مفسرین نے فرمایا, شارحین نے فرمایا کہ آپ کو کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہوگا تو ہی آپ کسی کی تکلیف دور کر سکیں گے, کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکیں گے. بعض اوقات آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کے دل میں خوشی داخل کر دیتی ہے. امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آتے ہیں, اب میں ان کو ایک مسکراہٹ بھی نہ دوں. حالانکہ آپ دیکھیں اتنی تھکاوٹ, رات کے 2-3-4 بج رہے ہیں, ہم جیسا آدمی ہو تو دو ملاقات کر کے بولے بھائی اب میں نہیں کر سکتا. رات کے اتنے پہر میں کسی کو صرف مسکراہٹ دے کر دل خوش کرنا یہ امیر علیہ السنت کا خاصہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا اتنی دور سے میرے پاس آیا. تو پیسے ضروری نہیں ہے, بغیر مال خرچ کیے بغیر جو ہے وہ مشقت اٹھائے آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. سلام ہی کو آپ لے لیں کہ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو دل میں کتنی خوشی داخل ہوتی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. تو جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں, اس کو مسکرا کر ملتے ہیں, اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. کسی کا سامان اٹھانا حدیث میں فرمایا گیا صدقہ ہے. کوئی ایسا ضرورت مند ہے, اس کو سواری میں بیٹھنے کے لیے آزمائش ہو رہی ہے, اس کا سامان آپ نے اٹھانا ہے, اس کو اٹھا کر آپ نے مدد کر دی, اس کی ہیلپ کر دی, تو یہ بھی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہے. تو ایسے کام کئی ہیں. بات وہی آتی کہ بندہ ترجیح کس کو دیتا ہے, پریورٹی کس کو دیتا ہے. اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی ہزار کام ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے اپنے گھر والوں کی دل جوئی ہو سکتی ہے. جیسے امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ کبھی اپنی بیوی کے منہ کے اندر کوئی تر لقمہ ڈالنے تاکہ اس کا دل خوش ہو. اب ہمیں ساری دنیا کی جو ہے وہ خوشی کی فکر ہے کہ چلیں اس کا دل خوش کر دوں, فلاں کا دل خوش کر دوں. آپ کے گھر کے اندر نیکیاں کمانے کا ایک پورا خزانہ موجود ہے. آپ اپنی زوجہ کا دل خوش کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کا دل خوش کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی تربیت کرنا یہ بھی ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا انداز ہے. آپ اپنے والدین کا دل خوش کر سکتے ہیں, اپنے ماتحتوں کا دل خوش کر سکتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماتحتوں کو بہت سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا جاتا ہے, اس کا دل دکھا دیا جاتا ہے. آپ یقین کریں ایسے افراد دل میں خوشی داخل کرنے کے ایسے مستحقین ہوتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا. لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر وہی سیٹھ وہی مالک اگر اس اپنے ماتحت کے دل میں خوشی داخل کر دے, وہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ یار میرے سیٹھ نے میرے دل میں خوشی داخل کی. بات وہی ہے کہ شریعت کی لمٹس بھی ہوں اور جہاں ضرورت بھی ہو. جیسے بات سوچتے ہیں کہ یار اس کو ڈھیل لیں گے تو پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا, تو وہی آپ بیلنس رکھیں. بیلنس رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا اپنے ماتحتوں کا دل بھی خوش کریں. جیسے بعض صاحب استطاعت افراد ہوتے ہیں اپنے ماتحتوں کو بونس دے سکتے ہیں, جہاں آپ کی استطاعت بنتی ہے آپ بونس دیں, ایک مہینہ آپ اس کو بونس دیں گے کتنا دل خوش ہو جائے گا. تو ایسے کئی کام ہیں کہ آپ وہ کام اگر گنوانے جائیں تو اس کی لسٹ بڑی طویل ہے, لیکن اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو بعض اوقات بندے کے ذہن میں خود ہی آ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہاں پر میں نیکی کما سکتا ہوں, یہاں پر میں اس کا دل خوش کر سکتا ہوں, یہاں پر میں اس کام کو کر کے اس کی جو ہے وہ اس کا اپنے اپنا مقام اس کے دل میں بنا سکتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو اپنا ذہن بنائیں, نیکیاں کمانے کے چھوٹے چھوٹے مواقع آپ کو گھر میں باہر محلے میں دوستوں میں مل جائیں گے. حصول جو ہے وہ اس کی کڑن ہونی چاہیے, اس کا ذہن ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر جس طرح مال کی عرض ہوتی ہے نا, بندہ کئی نیکیاں جو ہے نا وہ سمیٹ سکتا ہے. اللہ توفیق دے.
آمین. سلمان بھائی یہ ساری جو چیزیں فراز بھائی نے بیان کری یہ ڈوز کی لسٹ تھی کہ یہ کریں, لیکن میں ایک ایسا کام بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس سے رک جائیں نا تو بہت سارے لوگوں کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی. بڑا آسان ہے, یعنی نا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فراز بھائی نے سارے جو ہے نا آرڈر بتائے کہ بھائی یہ کرنے, ایکشن بتائے آپ نے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا
ہوں یہ بھی آسان ہی ہے.
جو اصل میں بتا رہا ہوں نا وہ شاید اس سے زیادہ
آسان ہے,
ایکشن کے اعتبار سے آسان ہو, فیصلے کے اعتبار سے مشکل ہو.
کیا بات ہے.
اور وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنا ذہن بنا لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
واہ واہ.
مروی ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا باز رہا اللہ پاک اسے قبر کی تکلیف سے بچائے گا. یہ جو اسٹیپ ہے نا کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, اس کو راضی کرنا, اس کو مسرور کر دینا, تو پہلا اسٹیپ یہ اٹھا لیں ہم فراز بھائی کہ ہم تکلیف نہ پہنچائیں. یہ تو دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ اس کی زندگی ریلیکس کر رہے ہیں, آپ اس کو خوشی دے رہے ہیں, تحفہ دے رہے ہیں, بونس دے رہے ہیں, دیگر چیزیں. بھائی پہلے آپ اسے تکلیف دینے سے تو بچیں. یہاں تو نام بگاڑنے سے لے کر نسل بگاڑنے تک کی تکلیف آپ اسے دے رہے ہیں, اپنی زبان کے ذریعے سے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, اپنے کریکٹر کے ذریعے سے. تو براہ کرم سب سے پہلی بات یہ کہ دوسرے کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں. اچھا سلمان بھی بڑا آسان ہے, بس اپنی لذت کا معیار چینج کر لیں. بعض لوگوں کی زندگی کی لذت یہ ہوتی ہے دوسروں کو چھیڑنا ہے, تنگ کرنا خاموخی. یعنی بڑی چٹکلے والی بات ہے.
جی
بارشیں ہوتی ہیں. اچھا بارشیں ہوتی ہیں, اکثر لوگوں کو بارش پسند بھی ہوتی ہے, اور اس میں سے ایک بڑی تعداد کو بارش میں بھیگنا یا نہانا بھی پسند ہوتا ہے.
صحیح.
लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने ही देखी हो, ये बाकी सबने ना देखी हो, कुछ लोग क्या करते हैं शरारती किस्म के। अच्छा बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ ये मैं, एक तो है ना बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की तो बहुत सारी खताएं या लग्जिशें जो होती हैं वो हम यूं करके भी इग्नोर करते हैं कि बचपन है तो आगे चल के सेट हो जाएंगे। वो बड़े अफराद जनाब वो बलून्स में और बैग्स में, शॉपर्स में या प्लास्टिक की थैलियों में पानी भर के रख लेंगे। अब जो है ना वो बारिश में किसी ऊंची जगह बैठ जाएंगे और मजे से आते जाते लोगों पे पानी मार रहे होंगे, फेंक रहे होंगे। ये मैंने आपको इस वक्त गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे याद आ गया, मेरा देखा वाला मामला है ये,
है ऐसा
और शायद बीता भी हो। तो
ठीक है जी।
तो अब आप देखें, आपकी जो लज्जत है ना, आपकी लाइफ का जो सुकून है खालिद भाई, वो क्यों कर रहा है ये हरकत भाई? एक शख्स खाम खाई में एक जगह बैठा हुआ, वहां से पानी बोले मार रहा है। सही है कि यूं करके उसे कोई जरर नहीं पहुंचा और नुकसान नहीं पहुंचा बड़ा, लेकिन इसका इसका ये जाहिर क्या कर रहा है? ये जाहिर ये कर रहा है कि उसके तकलीफ और कर्ब में मुब्तला होने से आपको सुकून मिल रहा है। ये एक इंसान का मिजाज नहीं होना चाहिए। हमारा मिजाज ये होना चाहिए कि हम दूसरों को तकलीफ में देखकर तकलीफ में आए और दूसरों को खुशहाल देखकर, तरक्की करने वाला देखकर, दूसरों की जिंदगी आसान होता हुआ देखकर हमें राहत मिले। तो जब हम दूसरों को तकलीफ देने से बचना शुरू हो जाएंगे तो वो दिली दिल में आपको इतनी दुआएं देंगे क्योंकि बाज़ुकात होता है कि किसी के शर से बंदा डर रहा होता,
ऐसी बात,
वो महफिल में नहीं जा रहा होता फराद भाई कि वहां जाऊंगा ना फुला बंदा होगा और वो फिर छोड़ेगा नहीं, वो होगा वो फिर यूं करेगा, वो दिल में होता उसका, यानी सामने वाले का शर इतना होता है वो जबान पे भी ये लफ्ज नहीं लाता कि मुझे आपसे डर लग रहा था। तो अपने अपने आप से लोगों को बेखौफ करता, लोग आपसे इन मानों में ना डरें कि तुम्हारी जात से इनको नुकसान होगा। बास लोग होते हैं तो जेब की रकम नहीं निकाल रहे होते किसी के सामने
जी,
आपको भी मशवरा देंगे भाई इनके सामने नहीं निकाला करो, फिर जो है ना वो ये मामला हो जाते हैं। तो ये क्या है कि आपके शर से लोग डर रहे हैं, तो अपने आप से बेखौफ कर दें कि मुसलमान की शान यही है कि उसकी जबान से और उसके हाथ से और उसके किरदार से जो है वो दूसरे मुसलमान
महफूज रहे। दुरुस्त फरमाया, मेहरबान अल्लाह बरकत दे। और ये बात भी हरगिज़ फरामोश ना होने पाए कि मुसलमान का जो दिल खुश करना है या उसको राहत पहुंचानी है वो शरीयत के लिमिट के अंदर, दायरे के अंदर रहकर ही काम करना है। जो खुशी पहुंचाना या खुशी दिल में दाखिल करना ये अगेंस्ट इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है, उसमें अजाब है और उसमें बबाल है। अब कोई नशेई हो, अब बंदा बोले यार इस नशेई को खुश करते हैं तो इसको सिगरेट भर के खिला देते हैं, ये क्या कर रहे हैं? नशेई खुश तो हो रहा है लेकिन ये खुशी इसको इस वक्त मतलब देने की है नहीं, ये इसको यहां से निकालने की जरूरत है, इस कैफियत से निकालने की जरूरत है। इसी तरह और भी बहुत सारी जो है वो चीजें, बाद चीजों पर जो है वो रोक लगी होती है, ये काम नहीं करना। जब दुनिया में हम उस रोक से रुकते हैं तो जो रोक अल्लाह रसूल ने लगाई है उस पर क्यों नहीं रुक रहे? ये चीजें जो है वो याद रखिए, दिल खुश करना ये अंडर अम्ब्रेला इस्लाम है। ये ऐसा नहीं है कि इससे सारी आप हुदूर की हुदूर उड़ा दें और बस इस लफ्ज के ऊपर खाली आ जाए, लफ्ज पर नहीं आना। ये लफ्ज जो आ रहा है ये अपने सारे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आ रहा है, सारे सर्कमस्टांसेस के साथ आ रहा है, ये सारी हुदूद कयूद के साथ आ रहा है। तो हमें इसको भी फॉलो करना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम के दिए हुए अच्छे उसूलों का सहारा लेकर उसमें गलत जो है वो अंदाज में उसको इस्तेमाल करने वाले ये अल्लाह के खौफ से डर जाएं और ये जहन्नम के अजाब से और कब्र की तारीख रात से डर जाएं। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए। बाज़ औक़ात मेरे भाई ये देखी भली बात जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है। जो डिमांड कर रहा है वो डिमांड भी क्या कर रहा है?
गलत
ही कर रहा है। आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं आप, ये दिल तो मतलब दुखाना ही पड़ेगा, कुछ दिल है वो दुखाना पड़ता है, ये भी याद रखें। अल्लाह आफियत और सलामती वाला जो है वो मामला हम सबको नसीब फरमाए। ये मैं आपको एक लफ्ज दे रहा हूँ, एक बंदा है जो खाम खा जो बात ही गलत कर रहा है, ऐसे वो नशा मांग रहा है, दोस्त है, अरे यार नशा दे दो यार, बोले नहीं भाई हम इसके लिए आपके साथ आमने, मैं आपको दूध पिला देता हूँ, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, मैं आपको जो है वो कपड़े जो है वो ले देता हूँ, मैं आपके साथ ये और इस तरह का मामला करता हूँ, नशा मैं आपको नहीं दिलाऊंगा, आप मेरा दिल दुखा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये तो दिल दुखा, इसे कहते हैं ताजी, इसे कहते हैं अजियत को अपने ऊपर ओढ़ लेना, इसका कोई इलाज नहीं है, हमें तकलीफ बहरहाल किसी को नहीं देनी, ये बात याद रखने की है।
डॉक्टर बच्चे को भी यही करते हैं ना सलमान भाई, बच्चे को भी यही करते हैं, अगर हमारा बच्चा अपना बच्चा बीमार हो जाए जिससे मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं और हमारी सारी जो तवानाइयां हैं उसके लिए खर्च हो रही होती हैं, अल्लाह ना करे वो बीमार हो जाता है तो छोटे बच्चों को बाजू का जबरदस्ती भी दवा पिलानी
पड़ती है, ऐसा ही
अब वो चीख रहा होता है रो रहा होता है।
हाँ जी।
और वालदेन को यकीनन उसके चीखने रोने से खुशी नहीं हो रही होती,
ऐसी बात,
लेकिन उन्हें पता होता है कि इसके लिए
हल यही है,
हल यही,
हल यही है, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। और इस तरह की अननोन नंबर से जो है वो कॉल आ रही है और वो कह रहे हम इससे बातें करें, आप मैसेज का जो है वो जवाब दें, ऐसी खाम खा बातें करें जवाब दें, इन चीज़ों से भी अपने आप को दूर रखें, अगर आफियत और सलामती का रास्ता चाहिए तो, वरना फिर इन्हीं जो है वो स्टेप्स पे चल के जो बर्बादी और तबाही का बंदा गहरा कुआं उसके अंदर जब उतरता है तो फिर उसे नज़र कुछ भी नहीं आता। हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं,
आमीन।
और मेरा ख्याल है जितनी बात मैंने कह दी है मेरे दोस्त भाई ये काफ़ी है, आगे चलते हैं कॉल को शामिल करते हैं।
मौजू कबर के हवाले से चल रहा है और मौजू है कबर का साथी। हमने तो सुना है कबर में कोई भी साथ नहीं जाएगा, इंसान अकेला जाएगा, लेकिन कबर का साथी इससे क्या मुराद है, इसकी कुछ वजाहत फरमा दें।
इसी पर गुफ्तगू हम कर रहे हैं, नेक अमाल जो बंदे को कबर के अंदर मिलेंगे राहत के तौर पे, राहत के तौर पर, आसानी के तौर पर, सहूलत के तौर पर, क्या फरमाएंगे फराज भाई?
बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुख्तलिफ अहादीस में जिक्र भी किया गया, यानी जहाँ पर यह फरमाया गया कि कबर में बंदा अकेला होगा तो वहाँ फर्द के एतबार से, जिस्म के एतबार से, इंसान के एतबार से अकेला होगा, वरना कई अहादीस हैं जिसमें फरमाया गया कि उसके जो बुरे आमाल हैं वो मुतशक्किल होकर उसके पास आएंगे, फिर फरिश्ते जो मुनकर नकीर हैं वो हिसाब लेने आएंगे, तो ये नहीं कि मतलब कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, ये दीगर एतबार से, दीगर जो है वो जिहत के एतबार से दूसरों का आना भी मुमकिन है और वो रिवायत में जिक्र किया गया है।
ठीक है,
फिजिकली तो वो अकेला ही होगा,
फिजिकली तो अकेला ही, ठीक है, आगे चलते।
मेरी नाथखवान इस्लामी भाई से एक फरमाइश है, ये वाला कलाम सुना दें।
मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है।
वाह भाई वाह, माशाल्लाह, मरहबा, मदीना मदीना, क्या कहेंगे हसन भाई?
अच्छा पढ़ाएंगे,
माशाल्लाह, चलिए जी।
कराची से इमरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, सलमान भाई ये इरशाद फरमाए, कब्र का साथी इसके बारे में जो है वो कुरान पाक में और हदीस मुबारक में किसको फरमाया गया कि कब्र के ये साथी हैं, इनको अपने साथ लेके जाएं? जज़ाकअल्लाह खैरा,
आमीन। मुख्तलिफ आमाल का हम जिक्र करते आ रहे हैं प्यारे इमरान भाई, जैसे तिलावत कुरान का जो है वो अर्ज किया, इसी तरह मुसलमान के दिल को खुश करने के हवाले से अर्ज किया, मरीज की आयारत के हवाले से अर्ज किया, और भी है उस पर भी इंशाल्लाह आ रहे हैं अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह जी।
मेरी आसान भाई से ये फरमाइश है कि ये ना सुना दे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख, सल्ले अला कहते कहते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी।
फजल अहमद अत्तारी टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट से अर्ज करनी है, खुले आग सल्ले आला कहते कहते ये मदे चैनल पे इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे, आबाद रखे। मुझे एक नात भी सुना दें। खाके मदीना होती मैं खाक सार होता, दुआओं में याद कीजिएगा,
आमीन। मरहबा जी।
मोहम्मद आकिम सुना दे, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझसे आसिबी हूँ मेहमान मदीने।
मरहबा। रजब भाई है गुजरा वाला से, दिल में हो या तेरी गोशा तन्हाई हो, ये कलाम इनको सुनना है, मदीने से बुलावा आ रहा है, ये कलाम सुनाए, घोटकी से मैसेज है। आप कभी गए घोटकी?
जी।
वाह,
ये शायद पहली दफा हो नशरियात में आपने किसी शहर का पूछा है और मैंने कहा जी मैं गया।
चलो जी, माशाल्लाह। आगे है जी, खलील भाई ने जो स्टूडियो मनकबत पड़ी है यारवीं शरीफ की, वो सुनाए, इनाम रजा भाई हैं, बड़ी मेहरबानी जी। फूल नगर से मैसेज है, वो सुबह लाल आधार फिरते हैं, ان کو کلام سننا ہے. سلمان بھائی آپ کبھی گوجرانوالہ کے فضان مدینہ میں آئے ہیں؟ جی ہاں میں بہت دفعہ آیا ہوں وہاں. گوجرانوالہ بالکل شیخوپورہ موڑ پر زبردست مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا, اور کئی دفعہ مجھے آنے کی سعادت ملی ہے الحمدللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت کلام سنا ہے جن پور سے یہ میسج ہے. گوجرانوالہ سے ایک اور میسج ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے یہ کلام سنا ہے. اور نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا. انعام بھائی ہیں کراچی سے, ان کو بھی یہ کلام سننا ہے تو کچھ شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں.
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ پل
دین اور مدنیاں अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मदीने में, मदीने में, मदीने में, मदीने में, मदीने की जानिब ना कह चलते हैं ये करम है, करम है ये करम है, करम है ये करम है, ये करम है हुजूर का पर आने वाले अजाब समझते हैं बोलियां सबकी वही बरते जो दिया सबकी वही बरते हैं वो समझते हैं बोलियां सबकी दरबार मुस्तफा को चले चलो ना दरबार मुस्तफा को चले खोटे से के वहीं पे चलते अब कोई क्या अब कोई क्या हमें गिराएगा हद सवार गले लगा को गिरा लिया है वहाँ कोटे से के वहीं पे चलते
मरहबा। अल्लाह पाक हम सबको बाद बहादुरी नसीब फरमाए। खलील भाई की पड़ी हुई मनकबत गौसे पाक आइए आपको सुना दें।
लैला ग्यारहवीं वाले दाना लैला ग्यारहवीं वाले दाना ते दुबी होई तार जाएगी ते दुबी होई तार जाएगी मुर्शिद फैजाने गौसे आजम जारी रहेगा फैजाने गौसे आजम जारी रहेगा इंशाअल्लाह 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 मुर्शिद ग्यारहवीं शरीफ मनाते मनाते रहे
رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز ہوتا ہے خوش غصے مولا بے نیاز ہوتا ہے خوش غصے مولا بے نیاز مناتے رہیں گے صدقِ دل سے غوث کی صدقِ دل سے غوث کی کر دے نیاز صدقِ دل سے غوث کی کر دے نیاز مرشد کیا ربی والے دانا معلوم بھی ہوئی سارے جائے گی فضیلت گیارہویں تاریخ میں ہے فضیلت گیارہویں تاریخ میں ہے فضیلت گیارہویں تاریخ میں اس لیے افضل ہے اس میں اس لیے افضل ہے اس میں دے نیاز اس لیے افضل ہے اس میں دے نیاز میں تھوڑ سے جاؤں گا تخصیص کچھ ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ ساز و ساما کی نہیں تخصیص کچھ جو میسر ہو اسی پر جو میسر ہو اسی پر دے نیاز جو میسر ہو اسی پر دے نیاز ادب تعظیم لازم ہے ضرور ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور بے ادب ہرگز نہ بے ادب ہرگز نہ پائے گے نیاز بے ادب ہرگز نہ پائے گے نیاز میں تھوڑ سے جاؤں گا انشاءاللہ اے جمیل قادر
ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش عمر بھر چھوٹے نا عمر بھر چھوٹے نا تجھ سے یہ نیاز عمر بھر چھوٹے نا تجھ سے یہ نیاز
گیارہویں شریف مناتے رہیں گے سبحان اللہ اور فیض غوث اعظم یوں پاتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. مدنی چلے کے ناظرین قبر کا ساتھی یہ ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے اور اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. عبد الحبیب بھائی کا ہمارے پاس اس حوالے سے ایک پیکج ہے, آئیے آپ کے ساتھ.
قبرستان جاتے ہیں نا تو ایک جیسی قبریں نظر آتی ہیں, ساری قبریں ایک جیسی ہیں. دنیا میں اگر ہم کسی کالونی میں جائیں تو گھر بتا دیتا ہے کہ بندہ اندر سے کتنا امیر ہے. بڑا بنگلہ ہو, بڑی کالونی میں رہتا ہو, سمجھ جاتے ہیں یار جب 10 کروڑ کا گھر ہے تو صاحب گھر بھی بڑا امیر ہوگا. چھوٹا سا گھر, جھونپڑی ہو, ٹوٹا پھوٹا گھر ہو تو باہر سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر مکین کے حالات اچھے نہیں. مگر قبرستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے, ساری قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں, لائن سے قبریں بنی ہوئی ہیں. کبھی جاؤ قبرستان میں, قبرستان کو شہر خاموشا کہتے ہیں, خاموشی تاری ہوتی ہے. مگر یہ قبریں سب الگ الگ کہانی ہوگی, قبروں کے اندر سب کی داستانیں مختلف ہو سکتی ہیں. یہ بظاہر چھوٹی سی اوپر قبر نظر آنے والی, ہو سکتا ہے اندر جنت کا باغ ہو, کیونکہ صاحب قبر نمازیں پڑھ کر گیا تھا, روزے رکھ کر گیا تھا, حلال روزی کما کر گیا تھا, اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے قبر میں گیا. ارے یہ درود پاک پڑھنے والا, یہ تلاوت کرنے والا, یہ رمضان کے روزے رکھنے والا تھا. حرام روزی اس کے قریب آتی تھی مگر زیادہ ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں یہ حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. تھوڑے حلال پر قناعت کرتا تھا, اللہ کو راضی کر کے, اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا کے, اپنے کانوں کو حرام سے بچا کے, اپنی زبان کو حرام سے بچا کے, لوگوں کے دل توڑ کر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر کے یہ اللہ کا نیک بندہ قبر میں گیا. ارے اوپر سے چھوٹی نظر آ رہی ہے تمہیں یہ قبر, مگر اللہ جانتا ہے کہ جو اللہ کے مقبولین ہیں ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا, ان کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا, ان کے بچھونوں کو جنتی بچھونوں سے بدل دیا جائے گا. سبحان اللہ, جنت کا باغ بنا دی جائے گی ان کی قبر, اور خوش نصیب وہ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا. جب قبر میں جائیں گے نا تو انہیں یہ مجدہ سنایا جائے گا, انہیں یہ انعام دیا جائے گا, نم کا نو متل عروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. ایک قبر تو ایسی ہوتی ہے, اور جو نمازیں قضا کر کے قبر میں پہنچ گیا, جو حرام روزی کما کر قبر میں پہنچا, جو حرام کاریاں کر کے قبر میں پہنچا, شراب پیتے ہوئے زندگی گزاری, رمضان آتا تھا مگر رمضان کے روزے بھی نہ رکھتا, ارے روزے رکھ بھی لیتا تو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتا, اللہ کی نافرمانی کرتا. شراب پیتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری, جوا کھیلتے ہوئے زندگی گزاری, رشوت اور سود کا کاروبار کرتے ہوئے زندگی گزاری, چوریاں کرتے ہوئے, ڈکیتیاں کرتے ہوئے, لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے, ماں باپ کو ستاتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری, دیکھو زندگی تو ایسے بھی گزر جائے گی, موت پھر بھی آنی ہے. اور جب اس کی موت آئے گی اور وہ قبر میں گیا تو یہ قبر جتنی نظر آتی ہے نا اتنی بھی نہیں رہے گی. جی ہاں, یہ قبر جتنی مردے کو اتارتے وقت ہمیں نظر آتی ہے, یہ حدیث کا مضمون ہے کہ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اس کو قبر اس طرح دبائے گی. میرے آقا نے دونوں انگلیاں ملا کر, پنجے ملا کر بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید کے دنوں میں ہیں خوشی کے لمحات میں کوئی شخص اگر ہمیں گلے لگاتا ہے اور ذرا پہلوان سا آدمی ہو زور سے دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے، ارے اتنے کمزور ہیں ہم، اگر قبر نے دبا دیا تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ آج اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دروازہ بند ہے اور لائٹ چلی جائے اور اچانک کوئی انجانی سی آواز آئے، وہ آواز جو نارملی نہیں آتی ہے، اندھیرا گھپ ہے، ہلکی سی آواز سے ہم گھبرا جاتے ہیں، اچانک ہمیں اپنے بستر پر کوئی سر سراہٹ سی محسوس ہو، ایسا لگے کہ کوئی کیڑا کوئی جانور آ گیا ہے، تو فوراً بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے، اتنے ڈرنے والے، اتنے کمزور ہیں ہم، مگر آج اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ہٹا تو سکتے ہیں، سوچیے مردے کی کیسی بے بسی ہوگی کہ اگر کفن میں سانپ اور بچھو آ گئے، اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، اگر اللہ ناراض ہوا، روایتوں کا مضمون ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں بلکہ دنیا میں دیگر چیزوں سے ڈرتا ہے، قبر میں وہ تمام چیزیں اسے ڈرانے آ جائیں گی، اور جو رب سے دنیا میں ڈرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے قبر میں اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج منہ پر مکھی بیٹھے میں ہاتھ سے اڑا دیتا ہوں، ارے کوئی کہے آپ کے پیچھے بچھو ہے فوراً اپنے ہاتھ سے جھٹک دیتا ہوں، مگر وہ مردہ کتنا بے بس ہوگا کہ کبھی اس کی ناک میں کیڑے جا رہے ہوں گے، کبھی کان میں سانپ جا رہا ہوگا، کبھی پیٹ کے اوپر کیسے کیسے چیزیں رینگ رہی ہوں گی، اپنے ہاتھ سے ہٹا بھی نہیں سکے گا۔ کیوں ہم آخری ٹھکانے کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں اس کی تیاری نہیں کر رہے؟
اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور راحت نصیب فرمائے۔ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب یہ حق ہے۔ مدنی ضلع کے ناظرین، قبر کا ساتھی صدقہ، یہ بھی قبر کا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، جب انسان کی طرف عذاب آنے لگے گا نا، صدقہ بھی بیچ میں آ جائے گا، رکاوٹ بن کے آئے گا اور اسے بندے کے پاس نہیں آنے دے گا۔ یعنی آپ صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، دنیا میں اس کا فائدہ، قبر میں اس کا فائدہ، اور حشر میں بھی کیا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیسا زبردست کام ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسی زندگی کے اندر کرنا ہے۔ قبر کو بہتر بنانے کے لیے جو کوشش اور ایفرٹ کرنی ہے وہ بھی اسی زندگی کے اندر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی تجارت ہو۔ آگے ارشاد فرمایا ولا خلۃ ولا شفاعۃ، وہ دن آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ یہ جو صدقے کا عمل ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے اور قبر میں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، اور اس طرف بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ فراز بھائی
بالکل درست فرمایا، حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ صدقہ جو ہے وہ قبر کی گرمی سے بچانے والا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی بندہ اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا۔ تو صدقہ ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال میں سے ایک بڑا اہم عمل ہے، اور جس طرح ابھی آپ نے آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائی کہ قیامت کے دن وہ دن ہے کہ جس میں کوئی بیع یا کوئی خرید و فروغ کام آنے والی نہیں ہے، لیکن بندے کا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اس کو کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، اور حشر میں بھی انشاءاللہ اس کو کام آئے گا۔ اور صدقے کے تو اتنے فضائل ہیں کہ بندہ اس کو بیان کرتا چلا جائے تو بندے کا دل کرتا ہے، یہ دل میں ایک جس طرح نیک دنیاوی مال کی طرف ہرس پیدا ہوتی ہے، تو صدقہ کرنے کی طرف جو ہے بندے کی ہرس پیدا ہوتی ہے کہ بندہ جب اس کے فضائل کو سنتا ہے کہ دنیا کے اندر جب بندہ ایک روپیہ خرچ کرتا ہے، کچھ تھوڑے مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا تگنا اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، پھر دنیا کی مصیبتوں سے صدقہ بچاتا ہے، اس کے جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ صدقے کے بہت سارے جو ہے وہ فضائل قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اپنی راہ میں اللہ پاک نے خرچ کرنے کی قرآن میں تلقین دی کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ کرنے میں، مال خرچ کرنے میں بالکل بھی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ بعض اوقات مال ہوتا ہے اور بندہ صدقہ کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بندے کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ تنگ ہو, اس کے پاس مال کی کمی ہو. اب یہ جو ہے وہ بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ تنگ ہوتا ہے, مال اور اسباب کی کمی ہوتی ہے, لیکن جب بندہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جو کسی کا رکھتا نہیں ہے. اگر بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اسلام کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا تگنا عطا فرماتا ہے. اور یہ کئی لوگوں کا پریکٹیکل ہوگا, وہ جب رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ان کو بدلہ نہ ملا ہو, اور اس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے. اور یہ کئی مرتبہ کا میرے ساتھ بھی تجربہ ہے. بلکہ ابھی ٹیلی فون کے لیے ایک اسلامی بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی, تو ان کو میں یہی ذہن دے رہا تھا کہ جیسے آج کل حالات ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حالات تنگ ہیں, یہ مسئلہ ہے, تو ان کو میں یہی ذہن دے رہا تھا کہ دیکھیں جب مال و اسباب کی فراوانی ہوتی ہے اس وقت تو بندہ خرچ کرے تو ٹھیک ہے, وہ بھی ثواب دلانے والا کام ہے, لیکن اس کو آپ کمال نہ کہیں. کمال تو اس وقت ہوگا نا کہ جب بندے کا ہاتھ تنگ ہو اور پھر بندہ اپنے نفس کو مارے, کیونکہ یہاں پر نفس کو مارنا پڑتا ہے اور نفس کو مارنا یہ افضل جہاد ہے. تو یہاں جب آپ خرچ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈبل ثواب دلا دے. تو انہیں واقعی نیت کی کہ یار آپ کی بات مجھے بڑی سمجھ میں آ رہی ہے, میں انشاءاللہ, انہوں نے وہیں بیٹھ کر نیت کی کہ میرے پاس جب بھی رقم آئے گی نا میں 20 یونٹ آپ کو دوں گا. تو یہ کیا اس کا ذہن بنا کہ ایک بات اس کو کلک کر گئی کہ واقعی جب ہوتا ہے تب تو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ذاتی معاملات میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں اڑا رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہاتھ تنگ ہوتا ہے اور بندہ وہاں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے دنیاوی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی اس کے لیے ایک سبب بنتا ہے. تو رائے خدا میں خرچ کرنا چاہیے, اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے, انشاءاللہ اس سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, رائے خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہی بڑھتا ہے. اور پھر اگر بظاہر دنیا کے اندر مال کا اضافہ نہ بھی ہو رہا ہو تو قرآن و حدیث کی واضح صراحت موجود ہے کہ قبر کے عذاب سے دور کرنے والا یہ صدقہ, قبر کے عذاب کو دور کرنے والا ہے, یہ کم انعام اور بدلہ نہیں ہے. اور حشر میں بھی انشاءاللہ درجات کی بلندی ہوگی, تو یہ بھی ایک افضل ترین جو ہے وہ اس کا ایک بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا. تو ہمیں رائے خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے.
سبحان اللہ. جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ, نیک اعمال اس کے, نیک کام اس کے, نماز, روزہ, حج, جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں, اور جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو, تمہارا یہاں کوئی کام نہیں, یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا. پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس کی کوئی راہ نہیں, کیونکہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ پاک کی رضا کے لیے, اسے خوش کرنے کے لیے اس نے بہت روزے رکھے ہیں اور بڑی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے. فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ, اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا, لہذا تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. پھر وہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں, عذاب دینے والے فرشتے ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے دور ہٹ جاؤ, ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں کہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے دیے گئے تھے, اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر چلے گئے ہیں, لہذا اب یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے. تو ان ہاتھوں سے دیا ہوا صدقہ یہ انسان کے کام آئے گا. اور صدقہ دینے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نہیں ہے کہ اتنا دے اتنا نہ دے, زکوٰۃ کی تو وہ جو نصاب اپنی جگہ متعین ہے وہ تو ہے, ہم ایک نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اتنے روپے دیں گے تو ہوگا, اتنے دیں گے تو پھر نہیں ہوگا, یہ نہیں ہے. آپ صرف کیا کریں, صرف ہاتھ بڑھانا ہے اور کچھ کیا کرنا ہے, دینا ہے, سب کچھ نہیں دینا, کچھ دینا ہے, جیب میں جتنا ہے اس میں سے کچھ دینا ہے. دعوت اسلامی ایک زبردست موقع جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے, اور مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون یہ ہونے جا رہی ہے, ماشاءاللہ عاشقان رسول جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں دعوت اسلامی کے دینی شعبہ جات کے لیے, جامعات المدینہ کے لیے, مدارس المدینہ کے لیے, اور جو دینی شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے, ان کے تمام اخراجات کے لیے جو ہے وہ اپنا مالی تعاون جو ہے وہ فرمائیں.
ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا, قرآن کریم کی ایک آیت کریم ہے, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اس کے بارے میں تفسیر میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ انصار جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے ایک سال تنگی آئی تو انہوں نے وہ روک لیا، اتنا نہیں کیا، تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور مفسرین نے لکھا کہ مال کو صدقہ کرنے سے روکنا یہ بھی ہلاکت میں شامل ہے،
صحیح،
دو وجوہ سے، ایک تو اس کا واجبی حق ہے تو وہ ادا کیا جائے، دوسرا صدقہ خیرات جو ہے وہ مال کو بڑھاتے ہیں، تو جب تم روکتے ہو تو یہ ہلاکت پہ پیش کرتے ہو، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ ہلاکت میں نہ پڑو، مال ختم نہ ہو، تو صدقہ خیرات
مدینہ مدینہ خود بھی کریں اور گھر والوں کو بھی چاہے وہ ذہن دیں، بچوں کو بھی ذہن دیں، ہمارے گھر پہ محلول بھائی گھریلو صدقہ باکس ہے نا وہ ہے الحمدللہ
جی،
تو میرے بچے جو ہے وہ باری باری، اس کو تین بچے ہیں، باری باری اس کو وہ لیتے ہیں، ایک اٹھائے گا وہ اپنی ماں سے الگ پیسے اس میں لے گا، مجھ سے اس میں الگ لے گا، دوسرا ہے وہ بھی پھر یہی کرے گا، تیسرا ہے وہ بھی یہی کرے گا کہ بھائی اس میں گھریلو صدقہ باکس میں آپ پیسے ڈالیں، تو یہ بھی ہے، اور پھر اپنے لیے بھی وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی دیں، ہم بھی اس میں کیا کریں گے
ڈالیں
گے، ہاں جی یہ ایک ہے ماشاء اللہ، تو یہ بچوں کو سکھانا، یہ سکھانا چاہیے اللہ کی راہ میں دینا، یہ جائے گا تو انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ پھر یہ اور اللہ کی رحمت سے آئے گا، دنیا میں نہ بھی آئے تو قبر میں تو آئے گا اللہ کی رحمت سے، نیت اور ارادہ درست ہونا کیا ہے ضروری ہے، اور جو اللہ کی راہ میں سونا دے تو اس کے لیے میرے سنت نے یہ دعا دی ہے اللہ جنت کے زیور جو ہے وہ پہنائے، اللہ نصیب فرمائے، یہ دنیا کے اندر جو سونا ہے یہ تو اگر بندہ دیکھے اس کے ایک اعتبار سے تو اس کا ایک حساب ہے، اس کا حساب ہے، اور پھر اس پر زکوٰۃ ہے، اور ساری چیزیں یہ اس کے دیکھنے کے چیزوں کے ساتھ ہیں نا، تو اللہ کی راہ میں کیا کریں، خرچ کریں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی یہ دیں، اور اس کے لیے اپنا جو ہے وہ ضرور ایفرٹ بھی کریں، دوسروں کو ذہن بھی جو ہے وہ بنائے، ترغیب بھی دیں، دعوت اسلامی ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون فرمائیں، اور دنیا و آخرت کی برکتیں پائیں، اللہ پاک ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے، اور اس کی برکتیں اللہ ہمیں قبر میں بھی نصیب فرمائے، آمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک،
یا نبی سلام علیک، یا رسول
بد ہے تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل